بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामईन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाजिर हाशिम अली हाजिर खिदमत है, सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से 34 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमंद। और सामईन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्स और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्स पर सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और सामईन, ये है हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील। अभी थोड़ी ही देर में प्रोग्राम गिर्दो पेश नशर होगा और उसके बाद आप समाअत फरमाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद यादों के झरोके और उसके बाद प्रोग्राम दरख्शां सितारे पेश किया जाएगा। उसके बाद आप समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम आईने सहाफत और उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम ईरानी फन्ने तामीर। और नशरियात के आखिर में पेश किया जाएगा प्रोग्राम खिलकत की रानाइयां। गिर्दो पेश। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। समय गिर्दोपेश प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं और गिर्दोपेश में हसब मामून पहले पेश खिदमत हैं आलमी खबरें। पेश कर रहे हैं हमारे साथी ताहा शमीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है खास खास खबरों का खुलासा। हिंदुस्तान में घरेलू गैस की कीमत में फी सिलेंडर 50 रुपये का इजाफा, कांग्रेस पार्टी की मजम्मत, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मिर्जावा सरहद से ईरान पाकिस्तान तजारत में फरोग, पाकिस्तान के लिए ईरानी बरामदात में 53% इजाफा हुआ, ईरानी अहदेदार का बयान। जुमे की रात मुख्तलिफ फिलिस्तीनी इलाकों पर सहयोनी फौजों के हमले, मुतादिद फिलिस्तीनियों के जख्मी होने की खबर। और पेश खबरें तफसील से। हिंदुस्तान की हिजब इख्तलाफ की जमात कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत से घरेलू गैस की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। हिंदुस्तान में सनीचर को घरेलू गैस की कीमत में 50 रुपये फी सिलेंडर इजाफा कर दिया गया। नए इजाफे के बाद घरेलू गैस 999 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर हो गई। यह ऐसी हालत में कि हिंदुस्तान में रवां महीने के आगाज में ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 102 रुपये फी सिलेंडर इजाफा किया गया था, जिसके बाद 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2355 रुपये 50 पैसे हो गई थी। हिंदुस्तान की सरकारी खबर रसा एजेंसी UNI के मुताबिक LPG गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए बढ़ी हुई कीमत फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। कांग्रेस पार्टी के तर्जमान पवन खेड़ा ने नई दिल्ली में पार्टी के सदर दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खाना पकाने की गैस अब मुल्क के मुतवसित और गरीब तबके की पहुंच से बाहर हो गई है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में आवाम के किचन का चूल्हा महंगाई की आग से जल रहा है। उन्होंने कहा कि मई 2014 में LPG की कीमत 414 रुपये थी, जो आज 999 रुपये 50 पैसे हो गई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि रसोई गैस की कीमत 2014 की सतह पर वापस लाई जाए। ईरान के जनूब मशरकी सूबे सिस्तान बलोचिस्तान के नकलो हमल और राहदारी की उम्र के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि गुज़श्ता ईरानी साल के दौरान मिर्जावा सरहदी टर्मिनल से पाकिस्तान के लिए 10,56,361 टन अशिया और मसनूआत बरामद की गई हैं। सूबे सिस्तान बलोचिस्तान के नकलो हमल और राहदारी की उम्र के डायरेक्टर जनरल अयूब कुर्द ने कहा कि मसनूआत 46,129 ٹرکوں کے ذریعے برآمد کی گئیں، جس میں اس سے قبل سال کے مقابلے میں 53% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے دوران بھی پاکستان کے لیے ایران کی برآمدات کا سلسلہ جاری رہا ہے اور روزانہ عام طور سے 300 سے زائد ٹرکوں سے برآمدات ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان میرجاوا کے راستے قانونی تجارتی لین دین ہوتی ہے، جبکہ پاکستان اور ایران کے درمیان عراق کے بعد سب سے طویل مشترکہ سرحدیں ملتی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسی کو ویانا مذاکرات میں پیدا ہونے والے تعطل کی اصل وجہ قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ ویانا مذاکرات کی موجودہ صورتحال زیادہ سے زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار، مضبوط اور منصفانہ معاہدے کے لیے حکومت امریکہ کو حقیقت پسندانہ اور جرات مندانہ فیصلوں کے ذریعے ماضی کی غلطیوں سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنا ہوگا۔ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کی وساطت سے ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے کا ذکر کرتے ہوئے امریکی کانگریس میں منظور کیے جانے والے تازہ ایران مخالف بل پر بھی کڑی نکتہ چینی کی۔ ایران کے وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے درمیان ہونے والی بات چیت میں یمن، افغانستان اور یوکرین سمیت علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ویانا مذاکرات کے نام سے موسم پابندیوں کے خاتمے کے غرض سے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے سیاسی فیصلوں کو انتہائی اہم بتایا۔ انہوں نے یمن کی جنگ بندی میں ایران کے تعمیری کردار اور حمایت کی بھی قدردانی کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان بات چیت اور فطری سفارتی تعلقات کی سمت واپسی کے سفر کو بھی خوشایند قرار دیا۔ ایران اور اقوام متحدہ تجارتی سفارتکاری کے تربیتی پروگرام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران اور اقوام متحدہ کے تعاون سے جدید تجارتی سفارتکاری کا 2 روزہ تربیتی ورکشاپ ہفتے سے تہران میں شروع ہو گیا ہے۔ اس ورکشاپ میں وزارت خارجہ کے اقتصادی اور عالمی امور کے ماہرین کے علاوہ متعلقہ وزارت خانوں کے اعلی افسران حصہ لے رہے ہیں۔ ورکشاپ کے انعقاد کا مقصد بین الاقوامی تجارتی نظام میں آنے والی تبدیلیوں اور تجارتی سفارتکاری کو آگے بڑھانے والے ترقی پذیر ملکوں کے تجربات کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے مرکز برائے بین الاقوامی تجارت ITC کے ماہرین اس 2 ورکشاپ میں شریک سفارتکاروں اور افسران کو تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ بیرونی تجارت اور خاص طور سے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تجارتی لین دین کا فروغ ایران کی اقتصادی سفارتکاری کی ترجیحات میں شامل ہے، جس میں اقتصادی ماہرین اور بیرون ملک سفارت خانوں میں تعینات تجارتی اتاشی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ 5 لاکھ سے زائد غیر ملکی طلبہ اور طالبات ایرانی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وزارت تعلیم کے شعبہ بین الاقوامی امور کے ڈائریکٹر ابوالفضل کمالی نے بتایا کہ ایران کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے 5,27,000 غیر ملکی طالب علموں کی بڑی تعداد کا تعلق افغانستان مہاجرین سے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ تعداد میں پاکستان، بنگلہ دیش، عراق اور دیگر ملکوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور طالبات بھی ایرانی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ابوالفضل کمالی کہنا تھا کہ ایران کی وزارت تعلیم نے غیر ملکی بچوں کو مناسب تعلیمی ماحول فراہم کیا اور خاص طور سے افغان مہاجرین کے بچوں کے لیے 22 خصوصی اسکول قائم کر رکھے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ غیر ملکی بچے خصوصی اسکولوں میں جانے کے پابند نہیں ہیں اور وہ عام اسکولوں میں بھی داخلہ لینے کے مجاز ہیں۔ وزارت تعلیم کے مذکورہ عہدیدار کا کہنا تھا کہ حتیٰ غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہونے والے افغان مہاجرین کے بچے بھی ایران کے اسکولوں میں داخلہ لے سکتے ہیں اور ان کے والدین سے کسی بھی قسم کا معاوضہ یا قانونی سفری دستاویزات بھی طلب نہیں کی جائیں گی۔ واضح ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی ایران چند برس قبل یہ احکامات صادر فرما چکے ہیں کہ ملک میں قانونی یا غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان مہاجرین کے بچے تعلیم سے محروم نہ رہیں اور اس کے لیے تمام تر اقدامات عمل میں لائے جائیں۔ ایران کے دفتر خارجہ ترجمان نے غاصب سین حکومت کے خلاف فلسطینیوں کی جد و جہد کو فطری رد عمل سے تعبیر کرتے ہوئے اس جد و جہد کو فلسطینی عوام کا قانونی حق قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان سید خطیب زادہ نے مسجد الاقصی پر غاصب سہونیوں کی جاہریت اور فلسطین کے مقدس مقامات میں نہتے فلسطینی نمازیوں پر ان سہونیوں کی وحشیانہ بربریت کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غاصب سین حکومت اپنے زوال کی طرف مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اور غاصبوں کے خلاف جد و جہد فلسطینیوں کا قانونی حق ہے۔ سعید خطیب زادہ نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں نسل پرست غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غاصب صہیونیوں کے مقابلے میں دفاع کی ضرورت پر تاکید کی اور اپنے دفاع کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں اور حکومتوں نیز بین الاقوامی اداروں کی جانب سے فلسطینی کے بھرپور حمایت کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے فلسطین کے دفاع اور مسجد الاقصی کی نجات نیز مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے عالم اسلام میں اتحاد اور اس کے تحفظ کی ضرورت پر تاکید کی اور بعض عرب ملکوں کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کو فلسطینیوں سے غداری قرار دیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے جنین کے مغرب میں سیلۃ الحارثیہ نامی علاقے پر حملہ کر کے 3 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا جبکہ فلسطینی قیدی عمر جرادات کے گھر کو دھماکے سے تباہ کر دیا۔ العہد کی رپورٹ کے مطابق عمر جرادات نامی فلسطینی قیدی گزشتہ سال دسمبر سے ایک مزاحمتی کارروائی انجام دینے کی بنا پر جس میں جنین کے قریب ایک صہیونی ہلاک ہو گیا تھا حراست میں ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق باخبر ذرائع کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے اس فلسطینی قیدی کے 2 بھائیوں اور اس کے والدہ کو بھی حراست میں لے رکھا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا کہ صہیونی فوجوں نے اس فلسطینی کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے جنین کے مغرب میں سیلۃ الحارثیہ پر حملے کے دوران فائرنگ بھی کی جس میں 3 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل جمعے کی رات پر ذرائع نے اعلان کیا کہ شمال مغربی غرب اردن میں باوردی صہیونی دہشت گردوں کی یلغار میں 50 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے گزشتہ شب شمال مغربی اردن کے دیہی علاقوں قریوت اور بیت دجن پر دھاوا بول دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجوں نے اس حملے میں آنسو گیس کے شیل بھی داغے فائرنگ بھی کی جس کے نتیجے میں 50 فلسطینی نوجوان زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں نے صہیونی بستیوں کی تعمیر کے خلاف مظاہرے بھی کیے۔ ماہ مبارک رمضان شروع ہونے کے بعد سے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی دہشت گردوں کے حملے تیز ہو گئے ہیں۔ حالیہ ہفتوں کے دوران دسیوں فلسطینی صہیونی دہشت گردوں کی فائرنگ میں شہید ہو چکے ہیں جبکہ فلسطینیوں کی جوابی اور شہادت پسندانہ کارروائیوں میں 16 صہیونی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں کہ صہیونی حکومت صہیونی بستیوں کی تعمیر کے ذریعے مقبوضہ علاقوں کی آبادی کا نقشہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ صہیونیوں کے مفاد میں صورتحال تبدیل کی جا سکے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے اقوام متحدہ کے غیر جانبدارانہ موقف کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کو سعودی عرب کے گمراہ کن پروپیگنڈے اور جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے یمن کے مسائل میں سعودی کردار کے بارے میں ریاض کے پروپیگنڈے کو گمراہ کن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اپنے غلط پروپیگنڈے کے ذریعے یمن کے حقائق تحریف کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ سعودی عرب کے پروپیگنڈے میں نہ آئے اور یمن کے سلسلے میں اپنا غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے اس سے قبل کہا تھا کہ یمن پر جاری سعودی اتحاد کی جارحیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جارح ممالک جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں اور وہ صنعاء کا بین الاقوامی ایئرپورٹ کھولنے سے گریز اور ایندھن اور غذائی اشیاء کے حامل بحری جہازوں کو الحدیدہ بندرگاہ پہنچنے سے روک رہے ہیں۔ واضح ہے کہ تقریباً 1 ماہ قبل یمن میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے مگر سعودی اتحاد نے کبھی اس جنگ بندی پر عمل نہیں کیا ہے اور اس کی جانب سے مسلسل خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے جبکہ سعودی اتحاد کو یمن کے مسلح افواج کی جانب سے ہر طرح کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ریاست اوہائیو کے کارخانے کے کارکنوں سے اپنے خطاب میں یہ مضحکہ خیز بیان دیا کہ انہوں نے ایران کا 50 بار دورہ کیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ایسی حالت میں جبکہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کی مضحکہ خیز غلطیاں عالمی ذرائع ابلاغ اور خود امریکی ذرائع ابلاغ میں کافی مشہور بھی ہو چکی ہیں حالیہ ہفتوں کے دوران کچھ زیادہ ہی مضحکہ خیز غلطیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اوہائیو کے یونائٹڈ پرفارمنس میٹلز کارخانے کے ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر مضحکہ خیز بات کرتے ہوئے کہا کہ مشن کے دوران ایران اور عراق اور افغانستان کا 50 بار دورہ کیا ہے۔ اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے مغربی ایشیا کے ملکوں کا 30 سے 40 بار دورہ کیا جبکہ اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران اور عراق اور افغانستان کا 50 بار دورہ کیا ہے۔ اس سے قبل جو بائیڈن نے سیاٹل میں بغیر کسی کی موجودگی کے وہم میں ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا جبکہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ روس کے وزیر خارجہ نے مغرب کی عائد کردہ پابندیوں کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات روسی عوام کے عزم میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتے۔ ماسکو میں وزارت خارجہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کہنا تھا کہ کوئی بھی دشمنانہ اقدام یا پابندی تاریخی حقائق اور جائز مفادات کے دفاع سے متعلق روسی عوام کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ روس دنیا کے تقریباً سبھی ممالک کے ساتھ منصفانہ عالمی نظام کے قیام کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکیوں کی طرح نہیں جو اپنے بنائے ہوئے قانون دوسروں پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری تمام تر تگ و دو اس عالمی ادارے کے منشور کے مطابق ہے جسے دوسری عالمی جنگ کے بعد اقوام متحدہ کی شکل میں قائم کیا گیا ہے۔ سرگئی لاوروف نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ بعض ممالک جو مساوات پر یقین نہیں رکھتے اور دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا بھر کے ممالک کے درمیان انصاف اور مساوات کے اصولوں کو یکسر تبدیل کر دیا جائے۔ اس سے پہلے روسی عوام صدر نے اپنے ملک کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں کا مذمت کرتے ہوئے اسے مغرب کی جانب سے شروع کی جانے والی اقتصادی جنگ قرار دیا تھا۔ امریکہ اور مغربی ملکوں نے یوکرین میں روس کے خصوصی فوجی آپریشن کے بعد سے اب تک ماسکو کے خلاف بڑے پیمانے پر اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور ان میں مزید اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ پابندیاں ایسے وقت میں لگائی جا رہی ہیں جب اپنے تمام تر اقدامات کے باوجود مغرب کو اس بات کا بھی خدشہ لاحق ہے کہ روس کے خلاف اقتصادی پابندیوں میں مزید شدت اور خاص طور سے تیل اور گیس کے شعبے پر عائد کی جانے والی پابندیاں یورپ کی معاشی صورتحال کو مزید ابتر اور ناتوانی کی اور معاف کیے گا صورتحال کو مزید ابتر اور توانائی کی عالمی منڈی کو بھونچال سے دوچار نہ کر دے۔ قرآن و شواہد کے مطابق روس کے خلاف اب تک عائد کی جانے والی پابندیوں نے یورپی معیشت کو بہت سے چیلنجوں سے دوچار کر دیا ہے اور ہنگری کے وزیر اعظم اپنے ملک پر پڑنے والے تباہ کن اثرات کی بابت سخت خبردار کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم وکٹر اوربین نے روسی تیل پر پابندیوں سے متعلق یورپی یونین کے مجوزہ بل کو ہنگری کی معیشت پر بمباری کے مترادف قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ ان کا ملک ایسے کسی بھی بل کو ویٹو کر دے گا۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے روسی تیل پر پابندیوں کے پیٹرول اور گیس کی قیمتوں پر پڑنے والے اثرات اور ہنگری کے عوام پر آنے والے دباؤ کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی بھی اقدام وسط یورپ کے ملکوں میں ایندھن کے ناپید ہونے اور بعد ازاں پیداواری عمل کے رک جانے کا باعث بنے گا۔ یورپی یونین نے یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک روس کے خلاف سنگین پابندیوں کے متعدد منصوبوں کا اعلان کیا ہے، تاہم بعض ملکوں کی جانب سے مخالفت کے سبب یہ منصوبے کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپی ملکوں کی جانب سے اپنائی جانے والی روس مخالف پالیسیوں نے یورپ کے اندرونی سلامتی اور استحکام کو بھی سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔ اور سامعین، ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ فریم میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی ایک بار پھر نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، اور سامعین گرد و پیش اسی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے, ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجئے, دھوون عطا کیجئے ہم مریضوں کو، اسے شفا چاہیے ہم مریضوں کو، اسے شفا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھو، درد جامی ملے نعت خالد لکھو، درد جامی ملے نعت خالد لکھو، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔
عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مقالات سے اقتباس آپ سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست روس سے۔ عالمی برادری اسلام و فوبیا کی مذمت کرے، ایرانی مندوب۔ اخبار لکھتا ہے اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مندوب نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری اسلام و فوبیا اور مسلمانوں کے حقوق کی پامالی سے مقابلے کے لیے کچھ اقدام کرے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مندوب مجید تخترانچی نے اپنی تقریر میں اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ کچھ ممالک ماڈرن انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال حقائق میں تحریف کے لیے کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس طرح غیر قانونی طور پر عائد کی جانے والی یک طرفہ پابندیوں کی مذمت کی اور کہا کہ یہ پابندیاں سامنا کرنے والے ممالک میں معاشی اور تجارتی مسائل کا باعث بنتی ہیں اور اس سے ترقی کی شرح کم ہوتی ہے اور یہ ملک طبی سہولتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایرانی مندوب نے مغرب میں بڑھتے اسلام و فوبیا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان اور اقدامات شدید تشویش کا باعث ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری اس کی مذمت کرے اور اسلام و فوبیا سے مقابلے اور مسلمانوں کے انسانی حقوق کی پامالی کو روکنے کی سمت قدم بڑھائے۔ سامی رائے الجوم نے لکھا ہے، تل ابیب آپریشن کی ذمہ دار کی تلاش، بینٹ نے دھمکی دی اور گانٹس نے غزہ اور غرب اردن کو بند کر دیا۔ اخبار لکھتا ہے، اسرائیلی سیکیورٹی اہلکار جمعے کی صبح تل ابیب میں دو فلسطینیوں کی جانب سے کیے جانے والے حملے کے بعد ذمہ داروں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ حملے اسرائیلی ریاست کی تشکیل کی سالگرہ پر کیے گئے۔ دریاسنا غرب اردن میں فلسطینیوں اور اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں جن میں 38 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ یہ جھڑپیں ہر ہفتے ہوتی ہیں کیونکہ فلسطینی یہودی آبادیوں کے لیے اپنی سرزمینوں پر قبضے کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں۔ حالیہ حملہ اسرائیل کے وسطی علاقے میں واقع العاد میں ہوا ہے جہاں 50,000 سے زائد یہودی رہتے ہیں جن میں ایک بڑی تعداد شدت پسند یہودیوں کی ہے۔ اسرائیل نے دونوں حملہ آوروں کی تصاویر شائع کر کے کہا ہے کہ ان کا تعلق غرب اردن کے جنین علاقے سے ہے۔ فلسطین کی حماس اور اسلامی جہاد تنظیموں نے اس کارروائی کی تعریف کی ہے لیکن اس کے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ حماس نے کہا کہ یہ آپریشن اسلامی مقدسات کی بے حرمتی پر ہماری قوم کے غصے کا نتیجہ ہے. اسرائیلی وزیراعظم نے دھمکی دی کہ اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی. سامعین, اس پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے, حکومت گرانے کی سازشوں کا جولائی سے علم تھا, اس لیے ڈی جی آئی ایس آئی بدلنا نہیں چاہتا تھا عمران خان. تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 20 مئی کے بعد کسی بھی وقت اسلام آباد آنے کی کال دوں گا, نہ کوئی کنٹینر آپ کو روکے گا, نہ رانا ثناء اللہ آپ کو روکے گا. یہ ڈاکوؤں کا پلندہ ہے, اور ان کو لانے والے سمجھتے تھے کہ قوم تھک جائے گی. قوم تو ابھی تیاری کر رہی ہے, پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے. عمران خان نے تقریر میں مزید کہا کہ اگر ضمیر فروش اور لوٹے کسی بھی حلقے میں آئیں تو کارکنوں نے ان کا بندوبست کرنا ہے. ان ضمیر فروشوں کو وہ سبق سکھانا ہے کہ ساری زندگی ووٹ اور ضمیر بیچنے سے ڈرے. عمران خان نے مزید کہا کہ کسی نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو روکا, پرچے کاٹے, یا کسی کارکن کو کچھ ہوا تو ذمہ داری 3 اسٹوجز اور ان کے ہینڈلرز ہوں گے. پاکستان میں کون حکومت کرے گا, فیصلہ امریکہ نہیں عوام کریں گے. جب بھی حق اور باطل, سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہو تو حق اور اچھائی کا ساتھ دینے کا اللہ کا حکم ہے. نیوٹرل جانور ہوتا ہے, انسان نیوٹرل نہیں ہوتا. حکومت گرانے کے منصوبے کا علم گزشتہ سال جولائی میں ہی ہو گیا تھا. حکومت گرانے کی سازشوں کی وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئی نہیں بدلنا چاہتا تھا. اس بات پر یہ تاثر دیا گیا کہ میں جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں. میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے, عدالت کے حکم پر گیان واپی مسجد کا سروے, مسلمانوں کا احتجاج اور نعرے بازی. وارانسی کی گیان واپی مسجد کمپلیکس کی ویڈیوگرافی اور سروے کا کام جمعے کو بعد نماز جمعہ شروع تو کیا گیا, لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں میں سخت بے چینی پھیل گئی. حالانکہ یہ کام عدالت کے حکم کے بعد کیا جا رہا ہے, لیکن مسلم نوجوانوں نے وہاں احتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی, جس پر پولیس کے سخت بندوبست کی مدد سے قابو پایا گیا. گیان واپی مسجد کمپلیکس کا سروے 3 بجے شروع کیا گیا. اس دوران مسجد کے دونوں تہ خانوں کا بھی سروے کیا گیا. گیاچن میں سے ایک تہ خانے کی چابی انتظامیہ کے پاس اور دوسری کی چابی مسجد انتظامیہ کے پاس ہے. پورے سروے میں 3 سے 4 دن لگنے کا امکان ہے, جس کی وجہ سے یہاں اگلے 4 دن تک سخت سیکیورٹی رہے گی. ہندو فریق کا یہ شرانگیز دعویٰ ہے کہ مندر کو گرا کر مسجد بنائی گئی ہے, اس لیے انہیں مندر میں پوجا کرنے کا حق ملنا چاہیے. سامعین, تسنیم نیوز ایجنسی نے لکھا ہے, اقوام متحدہ سعودی عرب کے سیاہ کارناموں کو سفید نہ کرے انصار اللہ. یمن کی انصار اللہ تنظیم کے ترجمان اور امن مذاکرات کی یمنی ٹیم کے سربراہ نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ یمن کے سلسلے میں سعودی پروپیگنڈوں کا حصہ نہ بنے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کو سعودی پروپیگنڈوں کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے, اور نہ ہی اس کے گندے چہرے اور سیاہ کارناموں کو دھونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور اس کے مندوب کو سعودی عرب کے پروپیگنڈوں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے. اور سمجھنے کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمجھ ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے. سامی پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہم نشر کریں گے درخشاں ستارے. درخشاں ستارے کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی فن تعمیر, اور آخر میں آپ سنیں گے خلقت کی رانائیاں, جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 17 اردی بہشت, 5 شوال اور سات مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ شوال سن 60 ہجری قمری کو سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفے کے عوام کی دعوت پر نواسِ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لینے کی غرض سے شہر کوفہ پہنچے۔ آپ کے پہنچنے کی خبر ملتے ہی کوفے کے لوگ دوڑ پڑے اور جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کا خط جس میں کوفے کے عوام کو بیعت کی دعوت دی گئی تھی پڑھ کر سنایا۔ تھوڑے ہی عرصے میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 افراد تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد جناب مسلم نے وسیع پیمانے پر اہل کوفہ کی بیعت کی اطلاع حضرت امام حسین علیہ السلام کو دی، لیکن اہل کوفہ نے اموی حکومت کے گورنر ابن زیاد کے خوف سے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کرنے کے بعد 9 ذوالحجہ کو شہید کر دیا۔ سات مئی سن 1808 عیسوی کو ہسپانوی عوام نے اپنے ملک پر فرانسیسی سامراج کے قبضے کے خلاف تحریک شروع کی۔ اس زمانے میں اسپین کا شمار بھی یورپ کے ایک بڑے سامراج کے طور پر ہوتا تھا، اور اس نے یورپ سے باہر بہت سی سرزمینوں پر اپنا قبضہ جمع رکھا تھا، لیکن اب کی بار فرانسیسی بادشاہ نیپولین نے اسپین پر قبضہ کر لیا اور ہسپانوی عوام کو اپنے ملک پر اغیار کے قبضے کے تلخ تجربے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہسپانوی عوام نے 5 سال تک فرانسیسی قابضوں کا مقابلہ کیا اور آخر کار سن 1813 میں انہیں اپنے ملک سے نکال باہر کیا۔ دریاسنا جنوبی امریکہ میں اسپین کو بھاری شکست ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی بعض 9 آبادیات خود مختار ہو گئیں۔ سات مئی سن 1812 عیسوی کو انگریزی زبان کے ایک اہم شاعر رابرٹ براؤننگ پیدا ہوئے۔ انہیں شروع سے ہی لکھنے لکھانے میں دلچسپی تھی۔ لارڈ بائرن اور شیلی جیسے شعرا کے مطالعے اور یورپ کے سفر نے ان کے فن کو جلا بخشی اور وہ کم عمری سے ہی شاعری کرنے لگے۔ 21 برس کی عمر میں چھپنے والی ان کی نظموں نے پوری شعری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سن 1868-69 میں ان کا شعری مجموعہ دی رنگ اینڈ دی بک شائع ہوا، جس نے ان کی شہرت کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ رابرٹ براؤننگ نے مختصر نظمیں بھی لکھیں اور ڈرامے بھی۔ 12 دسمبر سن 1889 کو اٹلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سات مئی سن 1861 عیسوی کو ہندوستان کے مشہور شاعر، فلسفی اور ادیب رابندر ناتھ ٹیگور پیدا ہوئے۔ ان کی شاعری اور تحریروں میں مذہبی اور فلسفیانہ افکار کے ساتھ لطیف فطری جذبات کی بہت ہی حسین آمیزش پائی جاتی ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے سن 1901 میں ایک اسکول قائم کیا، جس کو بعد میں عالمی حیثیت حاصل ہو گئی۔ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت درس و تدریس میں گزارا اور سن 1913 میں ادب کا نوبل انعام حاصل کیا۔ اس عظیم ہندوستانی ادیب کی تخلیقات میں تقریباً 60 کتابیں، بہت سے ناول، افسانے، ڈرامے اور رسالے شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر کتابوں کا خود رابندر ناتھ ٹیگور نے یا دوسروں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ 7 اگست 1941 کو وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔7 مئی 1888 کو براعظم افریقہ میں واقع موجودہ ملک زمبابوے کے خلاف برطانوی سامراج کی جارحیت کا آغاز ہوا۔ اس جارحیت کا منصوبہ ایک برطانوی تاجر اور سیاستداں سیسل روڈس نے بنایا تھا۔ اس نے اس ملک میں ایک برطانوی کمپنی قائم کی اور اس کو ملک بھر میں پھیلا دیا۔ روڈس نے برطانوی فوج کی مدد سے ہزاروں سیاہ فاموں کا قتل عام کر دیا اور بہت سے سیاہ فاموں کو قید کر لیا۔ اس نے اس سرزمین پر قبضہ کر کے اس کا نام اپنے نام پر روڈیشیا رکھا۔ اس سرزمین کے سیاہ فاموں نے سال ہر سال تک سامراجیوں اور ملک کے سفید فام حکام کے خلاف جد و جہد کی۔ آخرکار 1980 میں اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی اور اس کا نام زمبابوے رکھا گیا۔ سترہ اردو بہش 1370 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے ایک بڑے ایرانی شاعر اور ادیب پروفیسر مہرداد اویستا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے دوران صرف و نحو اور گلستان و بوستان کتابیں پڑھی۔ پروفیسر مہرداد اویستا نے فلسفے اور اسلامیات میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ایرانی اور عالمی ادب پر زیادہ توجہ دی اور پھر ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے برسوں پہلے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی نظموں اور کتاب تیرانہ میں شاہی حکومت پر کڑی نکتہ چینی کی۔ پروفیسر اویستا نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مرثیہ اور اسلامی انقلاب کے بارے میں خوبصورت نظمیں بھی کہی ہیں۔ پروفیسر مہرداد اویستا نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ ایرانی شاعروں، حافظ، مولوی، خاقانی اور سنائی کے کلام اور عالمی افسانوی ادب کی تحقیق میں گزارا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، اولیاء خدا کی سیرت و تاریخ کی سیر ان افراد کے لیے جو زندہ دل اور حق کے متلاشی ہیں، جنت کے باغوں میں سیر کرنے کی طرح سے ہے، جو انسان کے جان و دل کو خوشی و شادمانی عطا کرتے ہیں۔ وہ بزرگ افراد جو ہماری ہی طرح انسان تھے، انہیں خواہشات و آرزوؤں کے ساتھ اور اسی خاکی دنیا میں زندگی بسر کی ہے، ان تمام پریشانیوں، سختیوں اور مصائب و آلام کے ساتھ کہ جن کا آج ہم بھی مستقل تجربہ کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے روز و شب اور زمانے کی آفات و مشکلات اور زمین پر ہونے والی سختیوں اور پریشانیوں میں خود کو گرفتار نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو اپنے بلند اہداف و مقاصد تک پہنچایا اور کائنات میں موجود علم و حق کے متلاشیوں کے لیے راہ سعادت و کامرانی کی منزلیں آسان کی ہیں اور اپنے نور علم سے ان سب کو سیراب کر دیا۔
شیعہ محدثین و علماء بزرگ کی شناخت و معرفت پر مشتمل پروگرام درخشاں ستارے میں اب ہم 12ویں صدی ہجری قمری کے علماء تک پہنچ گئے ہیں اور اب ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے حالات زندگی اور ان کے آثار و خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے برجستہ اور عظیم شاگرد علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ کہ جو آپ کے بعد شیعوں کے مرجع تقلید اور حوزۂ علمیہ نجف اشرف کے رئیس و سرپرست تھے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔
سامعین، شیعوں کے عظیم فقیہ و محدث اور عارف کامل علامہ سید محمد مہدی طباطبائی نجفی یعنی علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ عید فطر کے دن سن 1155 ہجری قمری کو کربلا معلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد بھی علماء اعلام اور مجلسی اول کی اولاد میں سے تھے۔ سید محمد مہدی نوجوانی میں نجف اشرف کے بزرگ علماء کے درس میں شریک ہوئے اور مقدمات کی تعلیم بھی حوزۂ علمیہ نجف اشرف میں اپنے والد ماجد کے جو خود بزرگ عالم دین تھے سید مرتضیٰ طباطبائی بروجردی اور اس زمانے کے عالم بزرگ شیخ یوسف بہرانی سے حاصل کی اور بزرگ اساتذہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کربلا معلی واپس آ گئے تاکہ شیعوں کے مرجع تقلید علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک ہو کر ان کے علمی فیوضات سے استفادہ کریں۔
علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم علیہ رحمہ نے حوزہ علمیہ نجف اشرف اور کربلا معلی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1186 ہجری قمری میں مشہد مقدس کا سفر کیا اور حرم مطہر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جوار میں 7 برسوں تک تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ مزید علوم حاصل کیے۔ آپ نے اس مدت میں حوزہ علمیہ کے عام طور پر ہونے والے دروس میں شرکت کے علاوہ شہید رابع مرزا مہدی خراسانی علی اللہ مقامہ سے علم فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ ایک دن درس کے دوران مرزا مہدی خراسانی علیہ الرحمہ نے کہ جو اپنے شاگرد کے عقل و ہوش کو دیکھ اور سمجھ کر محو حیرت تھے انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں، انما انت بحر العلوم، بے شک تم علم کے بہرے بے کراں ہو۔ اسی وقت سے آپ بحر العلوم کے نام سے مشہور ہو گئے اور یہ لقب عمر کے آخری لمحات تک سید محمد مہدی طباطبائی کے لیے باقی رہا۔ آپ کے بعد آپ کا خاندان بھی اسی نام و لقب یعنی بحر العلوم سے مشہور ہوا۔
علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ مشہد مقدس میں تعلیم کے دوران فقہ اور حدیث، فلسفہ اور اس زمانے میں رائج تمام علوم کو اس حد تک حاصل کیا کہ آپ کا شمار بڑے بڑے اساتذہ میں ہونے لگا اور علماء و اساتذہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ مرجع جہان تشیع علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ نے اپنی عمر مبارک کے آخری دور میں انہیں نجف اشرف آنے کی دعوت دی تاکہ نجف اشرف آ کر حوزہ علمیہ کی تمام تر ذمہ داری اور ریاست نیز شیعوں کی مرجعیت کو اپنے ذمے لے لے، کیونکہ علامہ وحید علیہ رحمہ بذات خود یہ محسوس کر رہے تھے کہ پیری اور فکری اور جسمانی ضعف کی بنا پر ضروری ہے کہ اس عظیم منصب پر ایسا شخص فائز ہو جو فکری اور جسمانی توانائیوں سے سرشار ہو۔ اور پھر اس طرح سے کہ علامہ بحر العلوم نے کہ جن کی عمر مبارک ابھی بہت زیادہ نہیں تھی مسلمانوں کے امور کی تمام تر ذمہ داریوں کو قبول کر لیا اور درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے علاوہ فقراء و مساکین کی بھی دیکھ بھال اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مصروف ہو گئے اور اسی طرح عوام کے تمام مسائل و مشکلات کی بھی خبر گیری اور ان کے الجھے ہوئے معاملات کو بھی سلجھاتے تھے۔
علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ اجتماعی مسائل اور امت اسلامیہ کے بے شمار اور انواع و اقسام کی مشکلات و اختلافات کا حل اور حوزہ علمیہ کے تمام امور کو منظم و مرتب رکھنے کے لیے اپنے زمانے کے تمام بزرگ علماء و فقہا کو اپنے یہاں دعوت دیتے تھے اور تمام مسائل کو ان کے سامنے پیش کر کے صحیح رائے حل کے لیے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے اور بہت سے امور کو ان لوگوں کے سپر کر دیتے تھے۔ اس طرح کا نظم و نسق اس سے پہلے علماء کے درمیان کبھی بھی رائج نہیں تھا۔ اس طرح کے نظم و انضباط سے عوام کی امور میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں اور ان کے بھی تمام امور منظم و آسان ہو گئے تھے۔ آپ نے علامہ شیخ جعفر الغطا علیہ الرحمہ کو فتووں کے جوابات کے لیے معین فرمایا۔ علامہ شیخ حسین نجفی علیہ الرحمہ کو نجف اشرف کا امام جماعت منصوب کیا۔ اسی طرح سے علامہ شیخ محی الدین علیہ الرحمہ کو قضاوت اور عدلیہ کا محکمہ سپرد کیا اور علامہ سید محمد جواد عاملی علیہ الرحمہ کو فقہ کی تالیف و تدوین کے امور کی ذمہ داری سونپ دی، جس کے نتیجے میں آپ نے فقہ کی مشہور و معروف کتاب مفتاح الکرامہ تالیف کی اور خود علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ حوزہ علمیہ اور اس کے تعلیمی اور تحقیقی امور کی نظارت کرتے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ توجہ ان امور پر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ کے زمانے میں حوزہ علمیہ نجف اشرف نے بہت زیادہ ترقی و پیش رفت کی عظیم منزلیں طے کیں۔ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ کے درس میں شرکت کر کے بہت سے علماء اور دانشوروں نے اپنی علمی اور عملی تربیت کی، جن میں اہم ترین اور جید علماء عالم علامہ شیخ جعفر الغطا، سید محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامہ اور علامہ شیخ محمد تقی اصفہانی کا نام نامی شامل ہے۔
علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ نے مختلف اسلامی علوم میں گراں قدر کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں سے بعض اہم کتابیں یہ ہیں: فقہ کے موضوع پر عظیم کتاب مصابیح الاحکام، کہ جو عبادات اور معاملات پر مشتمل ہے; الدرۃ النجفیہ، جو فقہی احکام پر مشتمل منظوم کتاب ہے جس میں 2000 اشعار موجود ہیں، جس کی متعدد مرتبہ تفسیر و شرح کی گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ کی ایک اور معروف کتاب مشکات الہدایہ ہے، جس پر آپ کے حکم سے آپ کے شاگرد رشید علامہ شیخ جعفر الغطا علیہ الرحمہ نے شرح لکھی ہے۔ آپ نے فقہ و کلام کے موضوع پر کتاب لکھنے کے علاوہ دوسرے موضوعات جیسے تاریخ اسلام، علم رجال اور شعر و ادبیات پر بھی گراں قدر کتابیں تالیف و تصنیف کی ہیں۔
علامہ بحر العلوم شعر و ادبیات کے میدان کے بہت ہی ماہر و استاد تھے اور فقہ و اصول اور رجال میں ان کے اشعار آج بھی ان کے گراں قدر آثار کے طور پر بطور یادگار باقی ہیں۔ اگر کوئی استاد فقہ و اصول کے مشکل ترین اور اہم بحثوں کو سینکڑوں اشعار کے قالب میں ڈھال دے تو ماننا پڑے گا کہ شاعری کے ذوق و شوق کے علاوہ وہ تسلط کامل اور اس موضوع میں بے انتہا علم و مہارت رکھتا ہے۔ یہ کام نہ صرف یہ کہ تیزی کے ساتھ یاد کرنے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، بلکہ طلاب کے ذہنوں میں اس کے اہم مطالب کو ہمیشہ باقی و محفوظ بھی رکھتا ہے، اور خاص دلیل یعنی منظوم ہونے کی وجہ سے یہ کام طویل زمانے تک باقی رہنے اور ان کی حفاظت کا موجب بھی بنتا ہے۔ جیسا کہ منظومہ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ اب بھی حوزہ علمیہ کے طلاب اور اساتذہ کی توجہ کا مرکز اور استعمال میں شامل ہے۔ علامہ نے فقہی اور علمی اشعار کہنے کے علاوہ اسلامی اعتقادات سے مربوط دوسرے عنوانات پر بھی اشعار کہے ہیں، جن میں عربی زبان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں غم انگیز مرثیہ آج بھی لوگوں کو خون کے آنسو رلا رہا ہے، جس کے کچھ اشعار اس طرح ہیں: یہ کیسا عظیم و دلخراش واقعہ ہے جس کی عظمت کی وجہ سے پہاڑ و صحرا متزلزل ہو گئے ہیں، یہ نالہ و شیون کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، گویا یہ نالہ و شیون کی آواز غمزدہ دلوں میں بھڑک رہی ہے، ان آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے جو ان سے چشمے اشک جاری ہے اور جس کے قطرے رخساروں پر بہ رہے ہیں، گویا اسرافیل نے سور پھونک دیا ہے اور قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ مدہوش تو ہیں لیکن مست نہیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور کشتی نجات کے جس پر علم و عمل سوار تھے ٹوٹ گئی ہے۔
علامہ سید بحر العلوم علیہ الرحمہ کی نصیحت آموز زندگی کی ایک بہترین داستان 1193 ہجری قمری میں سرزمین بحیرہ حجاز کا ان کا سفر ہے۔ آپ نے حجاز میں اپنے مذہب تشیع کو تمام لوگوں سے پوشیدہ رکھا تاکہ بدبینوں اور تنگ نظریوں سے دور رہ کر علمی بحث و تنقید کریں۔ عوام اور وہاں کی علمی شخصیتوں نے اس بزرگ عالم دین کا بہت زیادہ استقبال کیا، اور جب علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ نے لوگوں کی ہدایت اور علمی گفتگو کرنے کا مناسب موقع دیکھا تو 2 سال تک حجاز میں قیام کیا۔ آپ کے فقہ اہل سنت پر مکمل تسلط رکھنے اور آپ کے اسلامی کردار و گفتار نے اس دیار کے لوگوں بالخصوص اہل علم پر اتنے گہرے اثرات مرتب کیے کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے اور روزانہ بے شمار افراد اور دانشور حضرات آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگے اور کسب فیض کرنے لگے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہر اسلامی مذاہب کے ماننے والے علامہ بحر العلوم کو اپنے مذہب کا پیرو سمجھتے تھے اور علم کلام میں آپ کا درس مذاہب اربعہ کے مطابق ہوتا تھا۔
علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰن نے مکہ مکرمہ میں اپنی سکونت کے آخری مرحلے میں اپنے مذہب کا اعلان کر دیا تھا، جس وقت علامہ بحر العلوم کے شیعہ اثناشری ہونے کی خبر پورے حجاز میں پھیلی تو بعض مذاہب کے متعصب افراد نے آپ سے بحث و جدال شروع کر دیا، مگر علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰن اپنے علم و فضل کی بنا پر تمام مقامات اور مباحث میں کامیاب ہوتے رہے، اور اس طرح آپ نے بے شمار افراد کو کہ جو حق کے تلاش میں مدتوں سے ادھر ادھر بھٹک رہے تھے انہیں اسلام حقیقی سے متصل کر دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے امام جمعہ نے کہ جو علماء اہل سنت میں سے تھے 80 برس کی عمر میں مذہب تشیع اختیار کر لیا۔ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰن نے مکہ مکرمہ میں اپنے طویل قیام کے دوران ان امور کے علاوہ بھی دوسرے گناقد اقدامات انجام دیے، جن میں سے ایک اعمال حج کے صحیح انجام دینے کی جگہوں کو معین کرنا اور احرام باندھنے کی جگہ یعنی میقات کو کہ جو آج مشہور و معروف ہیں معین کیا، اور اسی طرح حج کے مقامات میں سے وہ جگہیں جو حج کے صحیح ہونے کا باعث ہیں معین کیا۔ آپ اپنی بھرپور کوششوں کے ذریعے مسجد الحرام کے فرش کو اس طرح تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تاکہ فقہ تشیع کے مطابق اس پر سجدہ صحیح ہو سکے۔
سامعین، علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰن اپنی علمی اور معنوی صلاحیتوں، تقویٰ، پرہیزگاری اور عرفانی مراتب کی بنیاد پر لوگوں بالخصوص علماء شیعہ کے درمیان نہایت ہی احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ عمل کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ کے مقام و منزلت کو درجۂ عصمت تک قرار دیتے تھے۔ آپ نے اخلاق اسلامی اور اخلاق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح پابندی کی کہ شیعان اہل بیت علیہم السلام آپ کی طرف مجذوب ہو گئے، بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی مذہبوں کے ماننے والے بھی آپ کے مرید اور چاہنے والے بن گئے تھے۔ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰن نے اپنے علم کو عمل سے اس طرح ملا دیا تھا کہ ایک طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر نظر آتے تھے اور پاکیزہ سیرت اور خدا کے متلاشیوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن گئے۔
سامعین، آئندہ پروگرام میں ہم علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰن کی زندگی کے دیگر پاکیزہ نقوش کے بارے میں گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مساجد کی تعمیری خصوصیات کا جائزہ لے رہے ہیں، امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے۔
سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں مسجد کے فن تعمیر کی مجموعی خصوصیات کا ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ مذہبی مقامات، خاص طور سے مسجدوں کا انٹرنس اسپیس، دیگر عمارتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ انٹرنس زیادہ تر اونچا ہوتا ہے اور اس میں ٹائل لگے ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم کی آیات اور اقوال معصومین کندہ ہوتے ہیں۔ عام مقامات کا انٹرنس اسپیس اندر کے ماحول کو باہر کی فضا سے متصل اور ہم آہنگ کرتا ہے، اور یہی امر اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ معماروں نے ان کی ڈیزائننگ پر کافی توجہ دی ہے، کیونکہ انٹرس اسپیس کسی عمارت کی اصلی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں۔ ایران کے مختلف علاقوں میں مسجدوں کے لیے ڈیزائن ہونے والے انٹرنس مختلف ہوتے ہیں، اور یہ فرق آب و ہوا اور سماجی و اقتصادی حالات کے مد نظر ہوتا ہے۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ مسجدوں کا جلو خان اور پیشتاق انٹرنس گیٹ سے پہلے ہوتا ہے، اور اس اسپیس کے بعد مسجد کا اصلی دروازہ ہوتا ہے۔ پانچویں صدی ہجری کے معروف ایرانی شاعر اور مصنف ناصر خسرو قبادیانی اپنے سفر و سیاحت کی بنا پر مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنے سفر نامے میں اس زمانے کے شاد و آباد شہروں کے فن تعمیر کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے، اور مساجد کے فن تعمیر کو بھی بخوبی بیان کیا ہے۔ انہوں نے مکہ میں مسجد الحرام کے باب داخلہ یا انٹرنس گیٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجد الحرام کے 18 دروازے ہیں اور اس کے ستون سنگ مرمر کے ہیں، اور یہ دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔
مسجدوں کے دروازے معمولاً لکڑی کے اور زیادہ تر مستطیل شکل کے ہوتے ہیں۔ ان دروازوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپری حصے کی منبت کاری، سونا کاری اور نقاشی کے ذریعے تزئین کی جاتی ہے، اور ان پر خوش خط تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس طرح کے خوبصورت اور گراں قدر آثار آج بھی باقی ہیں۔ زمانے قدیم میں بعض خیر افراد مسجد کے لیے ایک خوبصورت دروازہ بنانے کی فرمائش کرتے اور پھر اس کے ایک گوشے پر اپنا نام بھی لکھوا دیا کرتے تھے اور اسے مسجد کو ہدیہ کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر اصفہان کی جامع مسجد کے اصلی گیٹ پر خط ثلث میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس پر ہدیہ کرنے والے استاد حسین بن استاد شاہ مرزا کا نام بھی لکھا ہے۔ بعض دروازوں پر اشعار یا کسی مذہبی متن کے کچھ حصے بھی لکھے جاتے تھے، اور اس ایرانی سنت و روش کو پورے ایران میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ماضی میں بعض دروازوں پر اشعار یا کسی مذہبی متن کے کچھ حصے بھی لکھے جاتے تھے، اور اس ایرانی سنت و روش کو پورے ایران میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ماضی میں دروازوں پر ڈور نوکر بنائے جاتے تھے، جن کا سب سے زیادہ استعمال اطلاع دینے کے لیے ہوتا تھا۔ یہ کوبے یا ڈور نوکر جو میٹل کے ہوتے تھے، بہت خوبصورت اور مختلف سائز و ڈیزائن کے بنائے جاتے تھے، اور ہر دروازے پر ایک کوبا یا ڈور نوکر نصب کیا جاتا تھا۔ ایک ڈور نوکر ہتھوڑے جیسا ہوتا تھا اور بم جیسی آواز پیدا کرتا تھا۔ مرد صرف ہتھوڑے والے ڈور نوکر استعمال کرتے تھے، اور یوں گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ آنے والا مرد ہے یا عورت۔
جرمن سیاح اینگبرٹ کیمفر کے جو صفوی دور میں دو برس تک اصفہان میں بھی رہ چکے ہیں، اس دور میں ایران کے حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مسجدوں کی عمارتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجدوں کی بیرونی منظر یا ویو میں دروازے کی جگہ ایک خوبصورت ایوان نظر آتا ہے۔ باب داخلہ یا انٹرنس گیٹ پر پانی سے لبریز ایک گول حوض بنایا گیا ہے، اور لوگ اس کے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اصلی شبستان کے سامنے پہنچ کر جوتے اتار دیے جاتے ہیں اور احترام کے ساتھ اصلی صحن میں داخل ہوتے ہیں۔
ماضی میں مسجدوں اور مدرسوں جیسے اکثر عام مقامات پر پتھر کا ایک بڑا برتن رکھا ہوتا تھا، جس میں ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا تاکہ لوگ اسے پی کر اپنی پیاس بجھا سکیں۔ تاریخی دستاویزات میں ان سنگی ظروف یا برتنوں کو سنگاب یا جام کہا جاتا تھا۔ ان سنگابوں کو نہایت خوبصورتی و نزاکت سے تراشا خراشا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک قابل توجہ فنی و ہنری شے شمار ہونے لگتا تھا، اور معمولاً ان سنگابوں پر اسے ہدیہ کرنے والے کا نام بھی لکھا ہوتا تھا، اور بعض اوقات سنگابوں پر لکھی تحریروں میں واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا جاتا تھا۔ اس غمناک و جانکاہ واقعے میں سپاہ یزید نے امام حسین کو پانی سے محروم کر دیا تھا۔ لہذا بہت سے ایرانی جب بھی ٹھنڈا و گوارا پانی پیتے ہیں، شہدائے کربلا کی پیاس کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اصفہان کی مسجد امام، مدرسے چہار باغ اور شاہ عباسی کاروان سرا میں اس طرح کے خوبصورت سنگاب موجود ہیں، لیکن اب اس میں پینے کا پانی نہیں ہوتا اور اس سے صرف زینت کے طور پر استفادہ ہوتا ہے۔
پانی اللہ کی ایک نعمت ہے اور اسلام میں پاکیزگی و طہارت کا ذریعہ ہے، لہذا وضو کا حوض مسجدوں کی معماری کا ایک اہم جز ہے۔ یہ حوض اکثر مسجد کے صحن یا احاطے میں ہوتا ہے۔ حوض مختلف شکل کے بنائے جاتے ہیں اور پاکیزہ پانی کو استعمال کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ وضو طہارت و پاکیزگی کی ایک شکل ہے جس کے ذریعے مومن ناپاکی کو خود سے دور کرتا ہے۔ وضو جاری پانی یا غیر جاری، تاہم پاک و پاکیزہ پانی سے کیا جاتا ہے۔ مسجد کے احاطے کے وسط میں وضو کے لیے حوض کے ساتھ ہی مسجد کے تہخانوں میں بھی خواتین و مردوں کے لیے الگ الگ وضو خانے ہوتے ہیں۔ نمازی وضو کرنے کے بعد جوتے اتار کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یوں انسان خود کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں مسجدوں کے وضو خانوں اور حوض کا پانی زیادہ تر قناتوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ تہران کے سپہ سالار علاقے میں شہید مطہری مسجد و مدرسہ قاجاریہ دور کی ایک سب سے اہم عمارت ہے کہ جس میں کافی حد تک ایران کے روایتی فن تعمیر کی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ اس مسجد میں ایک حوض ہے جس کا پانی قنات سے حاصل کیا جاتا ہے۔
شیراز کی عتیق جامع مسجد ایران میں مسجدوں کا ایک خاص نمونہ ہے کہ جو اپنی خوبصورت فن تعمیر کی بنا پر دیگر مسجدوں سے ممتاز ہے۔ اس مسجد کی پہلی عمارت 894 میں تعمیر کی گئی ہے۔ تاریخی منابع میں آیا ہے کہ اس مسجد کے متعدد دالانوں میں پانی سے لبریز سنگاب تھے اور گرمی کی وجہ سے لوگ اس راہروں میں ننگے پیر چلتے تھے اور یہاں ہمیشہ ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا تھا۔ 14ویں صدی کے مراکش کے مسلمان مصنف اور سیاح ابن بطوطہ نے شیراز کی مسجد جامع عتیق کو دیکھنے کے بعد اسے سنگ مرمر سے ڈھکا ہوا بتایا ہے۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ شیراز کی مسجد جامع عتیق کے احاطے میں 3 حوض ہیں، 2 حوض 12 ضلعی ہیں اور 1 حوض 8 ضلعی ہے۔ اس مسجد کا خاص فن تعمیر اس بات کا موجب بنا ہے کہ مسجد جامع عتیق کے حوالے سے خوبصورت پینٹنگ بورڈ تیار ہو گیا ہے۔ ان بورڈوں پر حوضوں اور مسجد کے احاطے میں پانی کی باریک نہروں کو ڈرائنگ کیا گیا ہے اور یہ اس کے اصلی اجزاء ہیں۔ ان بورڈوں پر ان افراد کی بھی نہایت خوبصورتی سے تصویر کشی کی گئی ہے جو حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں۔ معروف ایرانی پینٹر کمال الدین نے اس مسجد کی بہترین اور مشہور ترین پینٹنگز بنائی ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کائنات کے اسرار و رموز اور جہان ہستی کی خلقت کے بارے میں خلقت کی رانائیاں کے عنوان سے مختلف پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں چاند، سورج، زمین، ستاروں، نباتات اور حیوانات کی خلقت و آفرینش کے بارے میں بعض حیران کن حقائق سے آپ کو روشناس کرایا ہے، اور بالآخر نوبت انسان تک پہنچی کہ جو اشرف المخلوقات ہے اور جس کی خلقت خود اپنے اندر ایک عجیب اسرار و رموز لیے ہوئے ہے۔ سامعین، عالم ہستی اور کائنات اپنی عظمت اور اپنے اندر موجود نظم و ترتیب کے حوالے سے بلا شبہ پرشکوہ اور عقل کو حیران کر دینے والے حقائق پر مشتمل ہے۔ اس کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں بڑے بڑے دانشور اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے پاس عالم ہستی کی معلومات بس اتنی ہیں جیسے ایک ضخیم کتاب کے مقابلے میں انسان صرف ایک لفظ کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمز کہتے ہیں، اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم ایک قطرے کی مانند ہے، جبکہ ہمارا جہل یا جن چیزوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے وہ ایک عظیم بے کراں سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ انسان جب کائنات کی اس خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو انسان کی عقل اس کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ان موجودات میں سے ایک انسان بھی ہے جو اپنے اندر راز و اسرار کی ایک وسیع دنیا سموئے ہوئے ہے۔ فرانس کے مشہور دانشور الیکس کارل اپنی کتاب ناشناختہ موجود میں لکھتے ہیں، انسان اسرار و رموز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جسے آسانی سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خود ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بہت کم علم ہے، اور ابھی تک ہماری اندرونی دنیا کے بارے میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انسان کا مغز، برین یا دماغ، ایک انتہائی پیچیدہ نظام پر مشتمل ہے۔ یہ حیران کن نظام جو کہ ہمارے تمام شعوری اور لاشعوری یعنی ارادی اور غیر ارادی کاموں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مرکز ہے، ابھی تک ہمارے لیے پوری طرح واضح اور آشکار نہیں ہے، اور آج کی انسانیت اس نظام کی ماہیت، ساخت اور اس کے کام کرنے کے مکمل طریقے سے پوری طرح آشنا نہیں ہے۔ انسان میں موجود سوچ و فکر کی صلاحیت اور حق و حقیقت کی جستجو اس بات کا سبب بنی ہے کہ انسان نے علم و سنت کے میدان میں عظیم ترقی کی ہے، اور خوب سے خوب تر کی یہ تلاش انسان کو ترقی کی نئی نئی منازل سے آشنا کرا رہی ہے۔ انسان کی کئی ہزار سالہ تاریخ اگر سرسری نگاہ بھی ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں عالم ہستی اور اس کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اصل قوت انسان میں موجود فکر و تدبر کی وہ تخلیقی صلاحیت ہے جو انسان کو ہر روز ایک نئی منزل کی طرف دعوت عمل دیتی ہے۔ انسان کے مقابلے میں دیگر حیوانات میں اختراع اور تخلیق کی صلاحیت موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالیہ اور گزشتہ زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ علمی تحقیقات کے مطابق چونٹی یا شہد کی مکھی لاکھوں سال سے ایک طرز کی زندگی پر کاربند ہیں، اور آئندہ بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ ان کی زندگی میں عقل و خرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ اپنی فطرت اور سرشت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ دوسری طرف انسان عقل و فکر و تدبر، تخلیقی صلاحیت اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی بدولت ہر روز اپنی زندگی میں تغیر و تبدل لاتا رہتا ہے، اور انسانی زندگی کے طور طریقوں میں یہ نمایاں تبدیلی خود ان صلاحیتوں کا حقیقی مظہر ہے۔ آج سے چند صدی پہلے انسان نے نقل و حرکت کے لیے انتہائی سادہ سواری ایجاد کی، جبکہ آج کا انسان جدید ترین طیاروں کی ایجاد سے لے کر دوسرے سیاروں اور کروں تک پہنچنے کی بھی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کے پیچھے کون سی قوت کارفرما اور پوشیدہ ہے؟ انسان میں موجود جستجو کا مادہ انسان کو مسلسل اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ نئی نئی اشیاء کی پہچان اور ان کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جستجو اور مجہول کے بارے میں علم حاصل کرنے کی خواہش نئی ایجادات کا باعث بنتی ہے، اور بعض اوقات اس دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں اسی طرح کی ایجادات کے باعث عمل میں آئی ہیں۔ انسان میں بہت سے روحانی اور معنوی رجحانات بھی موجود ہیں، اور ان رجحانات کی وجہ سے انسان میں جمال پسندی، ذوق عبادت، عدل و احسان، صبر و تحمل اور اس طرح کی دیگر صفات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا جمال پسندی کا رجحان انسان کو آرٹ اور فنون لطیفہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جبکہ سوچ و فکر اور سائنسی انداز فکر مختلف علوم مثلا ریاضی، طب، کیمسٹری، فزکس اور دوسرے سائنسی علوم میں ترقی و پیش رفت کا باعث بنتا ہے۔ کیا ہم نے انسان میں پڑھنے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ قدرت بیان یا بولنے کی قوت وہ اہم انسانی صلاحیت ہے کہ قرآن حکیم نے خلقت کی نعمت کے بعد اس صلاحیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم چونکہ بولتے رہتے ہیں اس لیے اس صلاحیت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وگرنہ حقیقت میں بولنے کی قوت و طاقت ایک اچھا خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ خداوند عالم نے کتنی باریک بینی اور ظرافت سے انسان کے بولنے کے سسٹم کو خلق کیا ہے کہ یہ نظام انسان کی مختلف اندرونی کیفیات سے ہم آہنگ ہو کر آواز نکالتا ہے۔ غم اور حزن و افسوس کے وقت غمناک آواز کا نکلنا، خوشی اور جشن کے موقع پر خوشی کی آواز، اور غصے کے وقت مخصوص آواز کا نکلنا ایک عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ زبان اور دانتوں کی مدد سے الفاظ کا منہ سے نکلنا، مختلف حروف کا بر وقت زبان سے ادا ہونا، اسی طرح اپنی مادی اور روحانی ضروریات کے اظہار کے لیے ایک بڑی تعداد میں کلمات کا استعمال وغیرہ ایک ایسا عجیب عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور کرتا ہے اتنا الجھتا جاتا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ اگر خداوند عالم نے ہمیں بولنے کی قوت یعنی قوت گویائی عطا نہ فرمائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا احساسات و جذبات کو شفاف بیان کیا جا سکتا تھا؟ کیا علم و سند کی ترقی اور اس کے بارے میں انسانی تجربات اتنے آسانی سے نئی نسلوں تک منتقل ہو سکتے تھے؟ بلا شبہ دیگر نعمتوں کی طرح قوت گویائی بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس پر جتنا بھی شکر خدا ادا کیا جائے کم ہے۔ انسان کی فکر و تدبر کی صلاحیت، انسانیت کو انتخاب، ہر اچھے برے کی تمیز اور ارادے و اختیار کی قوت عطا کرتی ہے، اور اس فکر و تدبر کے نتیجے میں انسان مختلف مسائل کا تجزیہ کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ یہ عقل و خرد ہی ہے جو انسان کو استدلال اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بہرہور کرتی ہے۔ عقل و خرد کی بدولت انسان خوبصورتی اور زیبائی کو درک کرتا ہے، اور اسی کی بدولت مصیبتوں اور مشکلات پر افسردہ اور پریشان ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے جن میں سے اکثر معاملات ابھی تک ایک راز کی مانند ہیں، اور انسان ان کو برملا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو ایک عظیم ہدف و مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ جس کا اہل ہے اس تک پہنچ سکے۔ خداوند عالم سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس آیت کی روشنی میں انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت و بندگی کے فرائض انجام دے۔ انبیاء کے وعدے و شفاف ارشادات و احکامات بھی انسان کو اسی منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انبیاء کے ظہور کا بنیادی ہدف بھی انسان کی فطری اور روحانی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ لہذا اگر علم و تدبر سمیت انسان کی دیگر تمام صلاحیتیں اور توانائیاں ایمان اور عمل صالح کے ہمراہ ہوں تو انسانی رشد و کمال کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے، اور انسان ان صلاحیتوں کی بدولت اپنے اندر موجود مثبت صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ ایک انسان کو اس کی عظیم علمی کامیابیاں اور کامرانیاں اسی وقت مطلوبہ کمال تک پہنچا سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاقی فضائل سے آراستہ کرے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس خوبصورت جملے سے کرتے ہیں جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو یہ جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں رہ رہا ہے اور وہ کہاں جائے گا۔